السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ جو سلسلہ مضمون ہے، یہ امن سے تعلق رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک امن کیسے پیدا ہوا، اور کس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ سے غم اور فکر کو دور کیسے کرتا ہے. تو پہلی آیت سورہ نور کی آیت 56 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکن عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، پھر خلافت اعلیٰ میں نہاج النبوت قائم ہوگی، پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ قائم رہے گی، پھر اس کو بھی جب چاہے گا اٹھا لے گا، اس کے بعد ایسی بادشاہت قائم ہوگی جو کاٹنے والی ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی جب چاہے گا اٹھا لے گا، اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر جابر حکومتیں آئیں گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دور قائم رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جب چاہے گا اٹھا لے گا، اس کے بعد خلافت اعلیٰ میں نہاج نبوت قائم ہوگی. اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ پر سورہ الجمعہ نازل ہوئی. جب آپ نے اس کی آیت وآخرین منہم لما یلقو بہم پڑھی، تو ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اس آدمی نے دو یا تین دفعہ یہی سوال دہرایا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں بیٹھے ہوئے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سلمان فارسی کے کندھے پر رکھا، فرمایا، اگر ایمان ثریا کے پاس بھی پہنچ گیا تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کو واپس لے آئیں گے. اس کی دوسری روایت میں کچھ لوگ کی بجائے ایک شخص اس کو واپس لے آئے گا بھی ہے. انس بن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل امتی مثل المطر لا یدرا اوله خیر ام آخرہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، یہ نہیں معلوم ہو سکے گا اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری. اس ضمن میں یہ اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ آج کل جو فضلوں کی اللہ کی بارش ہو رہی ہے، یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلوں کی بارش ہی ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی احمدیت کے فضلوں کی بارش الگ ہے اس سے، بس فضل رسول اللہ ہی کے ہیں. اس کی پہلی بارش کے وقت کیا حال تھا اور اب دوسری بارش کے وقت کیا حال ہے، یہ فرق ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے. ایک روایت ہے حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی ہے ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی بن مریم اماما عادلا حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویرجع السلم ویتخذ السیوف ومناجلها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسی بن مریم عادل امام اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے حکم کی حیثیت سے نازل ہوگا، وہ صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا اور امن اور راستی کو لٹائے گا اور تلواروں کو درانتیوں میں تبدیل کر دے گا، یعنی زمانے کے لوگ بام جنگ و جدل کو چھوڑ کر کھیتی باڑی کی طرف متوجہ ہوں گے. اس میں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مثال کے طور پر ہیں، پرانے عیسیٰ نہیں، اس طرح جو لفظ بھی بیان ہوئے ہیں وہ سارے تمثیلی ہیں. مثلا یہ مراد تو نہیں ہے کہ وہ صلیب کو توڑے گا اپنے ہاتھوں سے، صلیب تو جتنی دنیا میں توڑتے جائیں گے اور بنتے چلی جائیں گے، صلیبوں کا سلسلہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح یہ مراد بھی نہیں ہے کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا، سے مراد یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذلك نازل ہونے کے بعد بیلوں میں گھس جائے گا اور جو سور نظر آئے گا اس کو مارے گا، پھر جہاں سور پالتے ہیں وہاں جائے گا، تو اتنی دیر میں پیچھے اور سور بچے دیتے دیتے جائیں گے. یہ تمثیلات ہیں، ان کو حکمت کی باتیں سمجھ کر غور کرنا چاہیے. صلیب سے مراد صلیبی مذہب کی بنیاد نکال دے گا اور اس خنزیر سے مراد خنزیر صفت لوگوں کو قتل کرے گا، جن کی صفتیں گندی اور غلط ہیں ان کو ہلاک کرے گا. اب تلواروں کو درانتیوں میں تبدیل کر دے گا، یہ ایسا واقعہ ہے جو حضرت وسیم علیہ السلام کے زمانے میں واقعتاً اب تلواروں کے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھیتی باڑی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور متوجہ ہو رہے ہیں لوگ. چنانچہ حضرت وسیم علیہ السلام کو حارث کا لقب بھی عطا فرمایا تھا، کھیتی باڑی والا. چنانچہ اب کثرت سے لوگ اس طرح رجوع کر رہے ہیں، اور جو حالات واقع ہوئے ہیں ان قریب ہی کے زمانے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب زیادہ فکریں اپنی کھیتیوں کی ہیں بنسبت کہ تلوار سے دوسرے کی طرف دیا جائے. ایک الہام ہے 1899 عیسوی کا، خدا نے مجھے خبر دی کہ تیرے ساتھ آشتی اور صلح پھیلے گی اور درندہ بکری کے ساتھ صلح کرے گا اور ایک شام بچوں کے ساتھ کھیلے گا، یہ خدا کا ارادہ ہے، وہ لوگ تعجب کی راہ سے دیکھیں. یہ بھی سب تمثیلات ہیں، یہ مراد ہرگز نہیں ہوتی اس کی کہ ایک درندہ بکری کے ساتھ واقعی صلح کر لے، وہ تو ہمیشہ مخالف کریتیں پیدا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس سے مراد درندہ صفت لوگ ہیں، ان کو جو مظلوم لوگ بیچارے تھے ان پر ظلم کیا کرتے تھے، وہ اس سے بعد آ جائیں گے. اور سانپ بچوں کے ساتھ کھیلے گا، یہ تو نظارہ جو لوگ سندھ میں گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ واقعتاً بھی ہو چکا ہے کہ ایک سانپ وہاں ہوتا ہے جو دن کے وقت آنکھیں نہیں کھول سکتا اور ڈس نہیں سکتا کسی کو، تو بچے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا. تو ظاہراً بھی بعض باتیں پوری ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، یہی تفسیر لفظ یکسر الصلیبہ اور یضع الحربہ کی ہے. یہ غلط اور جھوٹا خیال ہے کہ جہاد بالسیف ہوگا، بلکہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ آسمانی حربہ کہ مسیح موعود کے ساتھ نازل ہوگا، یعنی آسمانی نشان اور نئی ہوا، یہ دونوں باتیں دجالیت کو ہلاک کریں گی، اور سلامتی اور امن کے ساتھ حق اور توحید اور صدق اور ایمان کی ترقی ہوگی، اور عذابتیں اٹھ جائیں گی اور صلح کے ایام آئیں گے، تب دنیا کا اخیر ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کتاب کا نام بھی ایام الصلح رکھا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، خدا میری نسبت فرماتا ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان یاجز جو دو صلحوں کی بنیاد ڈالتا ہے ہم میں سے ہے، جو اہل بیت ہیں۔ یہ وہی الہی اس مشہور واقعہ کی تصدیق بھی کرتی ہے جو بعض دادیاں اس عاجز کی سادات میں سے تھیں، اور دو صلحوں سے مراد یہ ہے کہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ ایک صلح میرے ہاتھ سے اور میرے ذریعے سے اسلام کے اندرونی فرقوں میں ہوگی اور بہت کچھ تفرقہ اٹھ جائے گا، اور دوسری صلح اسلام کے بیرونی رشتوں کے ساتھ ہوگی کہ بہتوں کو اسلام کی حقانیت کی سمجھ آ جائے گی، وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تب خاتمہ ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مومنوں میں سے خلیفہ ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی بناتا ہے، ان کو خوف پیش آتا ہے تو خدا تعالیٰ ان کو تمکنت عطا کرتا ہے، جب کسی قسم کی بدامنی پھیلے تو اللہ ان کے لیے اس کی راہیں کھول نکال دیتا ہے جو ان کا منکر ہو۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے اور دینی کاموں سے رہ جاتا ہے۔ جناب الہی نے ملائکہ کو فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، کیونکہ وہ اپنے مقربین کو کسی آئندہ معاملہ کی نسبت جب چاہے اعتراض دیتا ہے۔ ان کو اعتراض سوجھا جو ادب سے پیش کیا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے مجھے کہا، حضرت صاحب نے ذرا تو کیا ہے مگر بڑے بڑے علماء اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا، خواہ کتنے بڑے ہیں مگر فرشتوں سے بڑھ کر تو نہیں۔ اعتراض تو انہوں نے بھی کر دیا اور کہا، تجل فیہ میوس صفیہ ویسر کو دماغ، کہ کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو بڑا فساد ڈالے گا اور خون ریزی کرے گا۔ یہ اعتراض ہے مگر مولا ہم تجھے پاک ذات سمجھتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تخصیص کرتے ہیں، خدا کا انتخاب صحیح تھا مگر خدا کے انتخاب کو ان کے خلق پا سکتے تھے۔ یہاں میں یوسف فیح و یسو کو دماغ والی بات جو ہے، اس کو سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فساد تو زمین میں ضرور برپا ہوتا ہے جب خدا کا کوئی نبی آتا ہے، مگر فساد کرنے والے مخالف ہوتے ہیں۔ نبی کی طرف سے فساد کا آغاز کبھی نہیں ہوا، نبی ہمیشہ دفاعی جنگیں لڑتے ہیں، اور خون میں جو زمین میں جو خون بہایا جاتا ہے وہ مخالف نبیوں اور بزرگوں کے خون بہاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ خدا فرماتا ہے کہ ہمارے مامور کی شناخت کیا ہے، اس کی تو ایک تو یہ نشان ہے کہ وہ بھولی بسری متا جس کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے اس سے لوگ رہا ہوں اور غلطی سے شوق اٹھیں اور اسے چھوڑ دیں۔ اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک طاقت دی جاتی ہے، ایک قسم کی بہادری اور نصرت ادا ہوتی ہے اس بات کے قائم کرنے کے لیے جس کے لیے اس کو بھیجا ہے، قسم قسم کی نصرتیں ہوتی ہیں۔ کوئی ارادہ اور سچا جوش پیدا نہیں ہوتا جب تک خدا تعالیٰ کی مدد کا ہاتھ ساتھ نہ ہو۔ بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں اور ڈرانے والی چیزیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب خوفوں اور خطرات کو امن سے بدل دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے۔ ایک معیار تو اس کی راست بازی اور شناخت کا ہی ہے۔ حضرت حاجی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر کو جب آپ نے دعوت حق شروع کی تو تنہا تھے، جیب میں روپیہ نہ تھا، بازو بڑے مضبوط نہ تھے، حقیقی بھائی کوئی نہ تھا، ماں باپ کا سارا بھی سر سے اٹھ چکا تھا، ادھر قوم کو دلچسپی نہ تھی، مخالفت حد سے بڑی ہوئی تھی، مگر خدا کے لیے کھڑے ہوئے مخالفوں نے جس قدر ممکن تھے دکھ پہنچائے، جلا وطن کرنے کے منصوبے باندھے، قتل کے منصوبے کیے، کیا تھا جو انہوں نے نہ کیا، مگر کس کو نیچا دیکھنا پڑا، آپ کے دشمن ایسے خاک میں ملے کہ نام و نشان تک مٹ گیا، وہ ملک جو کبھی کسی کے متحد نہ ہوا تھا آخر کس کے متحد ہوا، اس قوم میں جو توحید سے ہزاروں کو حضور تھی توحید پہنچا دی، اور نہ صرف پہنچا دی بلکہ منوا دی، خوف کے بعد انہوں نے عطا کیا۔ ان کے بعد ان کے جانشین حضرت ابوبکر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم جاہلیت میں بھی چھوٹی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سبھی نہ تھے، پھر کیونکہ ثابت ہوا کہ خلیفہ حق ہے. اسامہ کے پاس 20,000 لشکر تھا, اس کو بھی حکم دے دیا کہ شام کو چلے جاؤ. اگر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر موجود ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ 20,000 لشکر کی بدولت کامیابی ہوں. نواح عرب میں اتضاد کا شور اٹھا, 3 مسجدوں کے سوا نماز کا نام و نشان نہ رہا, سب کچھ ہوا. میرے خدا نے کیسا ہاتھ پکڑا کہ رافضی بھی گواہی دے اٹھا کہ اسد اللہ الغالب کو خوف کی وجہ سے ساتھ ہونا پڑا. کیسا خوف پیدا ہوا؟ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خوف کی وجہ سے حضرت ابوبکر کے ساتھ ہو گئے تھے. تو اگر یہ سچ ہے تو ابوبکر کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, خوف کس بات کا پیدا ہوا؟ تو سسر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالح تھے اور صرف خدا کا خوف تھا, ورنہ کسی انسان کا خوف آپ پر غالب نہ آ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنائے تھے. اسی طرح ہمیشہ جب لوگ معمور ہو کر آتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی سے اس کے ہاتھ کا تھامنا یہ دکھلا دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں محفوظ ہوتا ہے. اور یاد رکھو, جس قدر کمزوریاں ہوں وہ سب معجزات و الہی تائیدیں ہیں, کیونکہ ان کمزوریوں ہی میں تائید الہی کا مزہ آتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے. حضرت وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں, خدا تعالیٰ نے مومنوں کو جو نیکوکار ہیں وعدہ دے رکھا ہے, جو ان کے خلیفے بنائے گا انہیں خلیفوں کے معنی جو پہلے بنائے گئے تھے, جو انہیں خلیفہ بنائے گا انہیں خلیفوں کے معنی جو پہلے بنائے گئے تھے, اور اسی سلسلہ خلافت کے معنی سلسلہ قائم کرے گا جو حضرت موسیٰ کے بعد قائم کیا تھا, اور ان کے دین کو ان اسلام کو جس پر راضی ہو زمین پر جما دے گا اور اس کی جڑ لگا دے گا, اور خوف کی حالت کو امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا. اور میری پرستش کریں گے, کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں ملائیں گے. دیکھو اس آیت میں صاف طور پر فرما دی ہے کہ خوف کا زمانہ بھی آئے گا اور امن جاتا رہے گا, مگر خدا اس خوف کے زمانے کو پھر امن کے ساتھ بدل دے گا. سو یہی خوف یشوع بن نون کو بھی پیش آیا تھا, اور جیسا کہ اس کو خدا کے کلام سے تسلی دی گئی, ایسے ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خدا کے کلام سے تسلی دی گئی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہر ایک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہی دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روح بدنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو, تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو, نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو, تو ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہونے کے اندیشے سے ہم ان کی حالت میں آ جائیں. فرماتے ہیں, ان آیات نے مسلمان مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور ان میں سے بعض مومنوں کو اپنے فضل اور رحمت سے خلیفہ بنائے گا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. بس یہ ایک ایسی بات ہے جس کا پورا اور مکمل مصداق ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو پاتے ہیں, جیسا کہ اہل تحقیق کے نزدیک یہ امر واقع ہے کہ ان کی خلافت کا زمانہ ایک خوف اور مصائب کا زمانہ تھا. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اسلام اور مسلمانوں پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوئیں اور بہت سارے منافق مرتد ہو گئے, مرتدین کی زبانیں دراز ہو گئیں اور جھوٹے دعوے داروں سے ایک گروہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ان کے گرد بہت سارے بازی نشین جمع ہو گئے, یہاں تک کہ مسلمہ کے ساتھ قریباً 100,000 جاہل اور فاجر لوگ شامل ہوئے اور فتنوں نے جوش مارا اور مصائب بڑھ گئے اور قسم قسم کی بلاؤں نے دور و نزدیک سے مسلمانوں کا احاطہ کر لیا اور مومن ایک سخت زلزلے میں مبتلا کیے گئے اور مسلمانوں میں سے ہر فرد آزمائش میں ڈالا گیا اور خوفناک اور حواس کو دہشتناک کرنے والے حالات پیدا ہوئے اور مومن بےچارگی کی حالت کو پہنچ گیا, گویا ایک انگارہ تھا جو ان کے دلوں میں بھڑکایا گیا, یا یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ چھری کے ساتھ ذبح کر دیے گئے ہیں. کبھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی وجہ سے اور کبھی آگ کی میں نے جلا دینے والے خطوں کو ایسے روتے تھے اور امن و امان کا کوئی نشان و نشان باقی نہ رہا تھا اور فتنے میں پڑے ہوئے مسلمان ایسے مغلوب ہو گئے جیسے روڑی کے اوپر اگئی گھاس اس کو ڈھانپ لیتی ہے. بس مومنوں کا خوف اور گھبراہٹ بہت بڑھ گیا اور ان کے دل دہشت اور کرب سے بھر گئے. ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے کا حاکم اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بنایا گیا. اسلام پر حالت واردہ کی حالت سے اور ان باتوں کی وجہ سے جو آپ نے منافقوں کافروں متدین سے دیکھیں آپ پر سخت غم طاری ہو گیا اور موسم ربیع کی بارش کی طرح روتے تھے اور آپ کے آنسو چشموں کی طرح بہتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اسلام اور مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی چاہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب میرے باپ خلیفہ بنایا گئے اور اللہ تعالیٰ نے امر خلافت آپ کو تفویض کیا تو آپ نے خلیفہ بنتے ہی فتنوں کو ہر طرف سے موزن پایا اور یہ کہ جھوٹے نبوت کے مدعی جوش میں ہیں اور منافق مرتد لوگ بغاوت سے آگے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر مصائب آئے پڑے کہ اگر پہاڑ پر اتنی مصیبت سے نازل ہوتی ہیں تو ٹوٹ کر گر جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن آپ کو رسولوں کی طرح ایک صبر عطا کیا گیا یہاں تک کہ اللہ کی نصرت اور جھوٹے مدعی نبوت قدر کیے گئے اور مرتد ہلاک کر دیے گئے اور فتنوں اور مصائب کا خلاقامہ کر دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا اور امر خلافت مضبوط ہو گیا اور اللہ نے مومنوں کو مصیبت سے نجات بخشی اور وہ خوف طاری ہونے کے بعد اسے امن بدل دیا اور اس کے دین کو مضبوط کر دیا اور مفسدین کے منہ کالے کر دیے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے ابوبکر صدیق کی مدد فرمائی اور سرکشوں اور بڑے بڑے بتوں کو تباہ کر دیا اور کفار کے دلوں میں روک ڈال دیا. بس وہ شکست کھا گیا اور انہوں نے حق کی طرف رجوع کیا اور سرکشی توبہ کی اور یہ غالب خدا کا وعدہ تھا. دیکھیے یہی کیفیت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی وفات پر سب دشمنوں نے شور مچا دیا تھا, سارے ہندوستان کے اخباروں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. بس یہ اب اس کی زندگی کی بات تھی, اب یہ سلسلہ مٹا یا مٹا. اور بہت زبانیں کھول دی گئی تھیں یہاں تک کہ یوں لگتا تھا کہ واقعہ بس پھرنے کا کوئی حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کو جو بہت ہی رقیق القلب تھے اور بوڑھے تھے ان کو ایسا مضبوطی سے قائم کیا کہ سارے فتنوں کا سر کچل دیا. اور آپ کے زمانہ پہلا خلیفہ ہے جس وقت احمدیت میں کلیتاً وحدانیت تھی, ایک بھی فرقہ سے نہیں بنا. حضرت ابو بکر صدیق کی طرح یہی حضرت خلیفۃ المسیح اول کی مشاورت ہے. اس کے بعد مختلف فرقے تبدیل ہوتے رہے, پیغامیوں کا فرقہ بنا, دوسرے فرقے اس طرح کے بنتے رہے, مگر حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں بالکل حضرت ابو بکر صدیق کی طرح کسی فتنے اور تفرقہ کا آغاز بھی نہیں ہوا. حضرت عبدالرحمٰن مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام آیات آئندہ کی بھی پیشگوئیاں تھیں تاکہ ان کے ظہور کے وقت مومنوں کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اللہ کے وعدوں کو پہچان لیں. کیونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام میں فتنہ پیدا ہونے اور اس پر مصائب نازل ہونے کی خبر دی تھی اور ان میں یہ وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بعض مومنوں کے خلیفہ بنائے گا اور خوف کے بعد ان کو امن دے گا اور ان کی متضررین کو تخفیف بخشے گا. بعض مومنوں کو خلیفہ بنائے گا, یعنی بظاہر یہ لکھا ہوا ہے کئی مومن ہوں گے خلیفہ, عملاً تو مومن ہی سب مل کر خلیفہ بنتے ہیں. اور خوف کے بعد ان کو امن دے گا اور ان کی متضررین کو تخفیف بخشے گا اور مفسدین کو ہلاک کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پیشگوئی کی مزداد سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے اور ان کے زمانے کے کوئی نہیں. پر انکار نہ کریں کہ اس کی دلیل تو ظاہر ہو گئی. حضرت ابوبکر نے اسلام کو ایسی دیوار کی طرح پایا جو مفسدین کی طرف کی شرارت کی وجہ سے گرنے کو تھی. خدا نے ان کو ان کے ہاتھوں ایک چونا گچھ مضبوط اونچے قلعہ کی طرح بنا دیا جس کی دیواریں فولادی تھیں اور ان میں ایسی فوج تھی جو غلاموں کی طرح فرم بردار تھی. بس غور کریں کہ اس میں آپ کے لیے کوئی شک کی گنجائش ہے یا اس کی نظیر آپ کے نزدیک اور جماعتوں میں لانا ممکن ہے. مولا اسلام فرماتے ہیں جیسا کہ خدا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں خوف کے بعد امن پیدا کر دیا اور برخلاف دشمنوں کی خواہشوں کے دین کو اور برخلاف دشمنوں کی خواہش کے دین کو جما دیا, اور ایسا ہی مسیح موعود کے وقت میں بھی ہوگا کہ اس طوفان تکذیب اور تکفیر اور تفسیق کے بعد ایک دفعہ لوگوں کو محبت اور اعراض کی طرف میلان دیا جائے گا, اور جب بہت سے نور نازل ہوں گے اور ان کی آنکھ کھلیں گی تو وہ معلوم کر لیں گے کہ ہمارے اعتراض کچھ چیز نہیں تھے, ہم نے اپنے اعتراضوں میں بلوس کی اور پوچھنا دکھلایا جو اپنے سچی خیال اور موٹی عقل اور حسد اور تعصب کے زہر کو لوگوں میں ظاہر کر دیا, اور اس کے بعد ابو بکر اور مسیح موعود میں یہ مشابہت ظاہر کر دی گئی کہ اس دین کو جس کے مخالف بھی خونی کرنا چاہتے تھے زمین پر خوب جمع دیا جائے گا اور ایسا مستحکم کیا جائے گا کہ پھر قیامت تک اس میں تزلزل نہیں ہوگا. قیامت تک دین میں تزلزل نہ ہونا یہ فقرہ بعض لوگوں کو شک میں ڈال سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کے مطابق احمدیت میں خلافت, سچی خلافت 1000 سال تک جاری رہے گی. اس کے بعد پھر وہ جس طرح ہر بڑی چیز ایک دفعہ تعمیر ہونے کے بعد پھر کنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہے, اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام اتنی شان بلندی تک پہنچا, پھر دیکھو اس کے بعد کیا حال ہوا اور آج کل مولویوں کے فتنے کیسے پڑ رہے ہیں. تو ہر چیز جو ایک دفعہ بلند ہو ضرور جھکتی ہے, سورج جو طلوع ہوتا ہے اس نے بھی ضرور غروب ہونا ہے. بس یہ خیال نہ کرنا کہ قیامت سے مراد یہ ہے, قیامت سے مراد وہ گھڑی ہے, سب سے بڑی قیامت وہی ہوگی جب خلافت احمدیت سچی دن رہے گی اور وہی قیامت کا زمانہ ہوگا. اس کے بعد قیامت تک پھر شریر لوگ پیدا ہوتے چلے جائیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون, جو بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر اجر ہوگا اور وہ لوگ اس دن سخت اضطراب سے بچے رہیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے اس کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مومن کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کی طرف سے مومن لوگ اپنے جان و مال کے بارے میں پرامن ہوں, اور مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ دے اور اس سے بہتر رہے. حضرت ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا گیا آپ کا اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فوری بدلہ ہے, اسی دنیا میں مومن کو بشارت کے رنگ میں عطا ہوتا ہے. بس یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نیک عمل کرے اور اس کی تعریف ہو رہی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس پر ریاکاری کا الزام لگائیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو بدلتا ہے, اس کی طرف مائل کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں فرمایا یہ ایک فوری بدلہ ہے جو اس دنیا میں اس کو ملتا ہے, جو آخرت کا بدلہ ہے وہ اس کے سوا ہوگا. الموجم للطبرانی میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے کچھ آدمیوں کو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. لوگ اپنی ضرورتیں لیے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں, ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. جامع ترمذی میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جب وہ مرنے کے قریب تھا, تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں, اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے موقع پر یعنی جانکنی کے وقت جس شخص کے دل میں یہ رجاء اور خوف دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ امیدوار ہوتا ہے اور اس چیز سے امن دے دیتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مومن کو جب اللہ کی رحمت اور اس کی رضا اور اس کی جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، چنانچہ اللہ بھی ایسے شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی خبر دی جاتی ہے تو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، نصیحت اللہ بھی اسے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور ابو حریرہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے اہل جنت، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بھی بیمار نہیں پڑو گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم پر بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، اور اب کبھی بھی تمہیں تنگی اور فقر و فاقہ لاحق نہیں ہوگا بلکہ تم ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی یہی مراد ہے، وہ نودو انتلکم الجنت ورثتموها بما کنتم تعملون، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث ٹھہرایا گیا ہے سبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن غنم ابو المالک الاشری سے ایک لمبی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے پاس تشریف لایا، فرمایا لوگوں سنو اور یاد رکھو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء، نہ انبیاء اور شہداء بھی شہداء لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان کے اللہ تعالیٰ سے قرب ہم نشینی پر رش کرتے ہیں۔ اس کے بعد دور دراز سے ایک عرابی آیا اور اپنے ہاتھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہ کے نبی، بعض لوگ ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان کے اللہ تعالیٰ سے قرب اور ہم نشینی پر رش کرتے ہیں، آپ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ عرابی کے اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو کوئی شہرت نہیں رکھتے، غیر مشہور قبائل سے ہیں، ان کی اگرچہ باہم کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی مگر اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے اور بے لوث تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر بنائے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے بھی نورانی بنا دے گا، ان کے لباس بھی نورانی بنا دے گا۔ دوسرے لوگ قیامت کے لیے نہایت خوفزدہ ہوں گے مگر یہ لوگ خوفزدہ نہ ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ کے اولیاء ہیں جو اپنا خوف غالب آئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت وسیم موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے، بس یقیناً سمجھو کہ ایسا کہ پیشگوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے، ایسے یورپ میں بھی آئے اور نیز ایشیا کے مختلف ممالک میں آئیں گے، اور بعد میں قیامت کا نمونہ ہوں گے اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی، اس موت سے پرند چرند بھی باہر نہیں ہوں گے، اور زمین پر اس قدر سخت تباہی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا ایسی تباہی کبھی نہیں آئی ہوگی، اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائیں گے اور غیر ان میں کبھی آبادی نہ تھی۔ اور اس کے ساتھ اور بھی آفات زمین و آسمان میں ہولناک صورت سے پیدا ہوں گی، یہاں تک کہ ہر ایک قلمند کی نظر میں وہ باتیں غیر معمولی ہو جائیں گی۔ اور ہے تو پھر صرف کتابوں کے کسی صفحے میں ان کا پتہ نہ ملے گا. تب انسانوں میں اضطراب پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے, اور وہ تیرے نجات پائیں گے اور وہ تیرے ہلاک کیے جائیں گے, اور وہ نزدیک ہیں, وہ دن نزدیک ہیں, بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں. دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی, اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی, کوئی آسمان سے کوئی زمین سے, اس لیے کہ نو انسان نے اپنے خدا کی پرستی چھوڑ دی ہے, اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے ہیں. اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تخلیق ہو جاتی, پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے, جیسا کہ خدا نے فرمایا, وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے, اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا. کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں رہو گے؟ کیا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا. یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ دیکھو گے. اے یورپ, تو بھی امن میں نہیں, اور اے ایشیا, تو بھی محفوظ نہیں, اور اے جزائر کے رہنے والوں, کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا. میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں. واحد و یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا, اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے, اور وہ چپ رہا. اگر وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھائے گا, اس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں. میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نتیجے سب کو جمع کروں, پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے. میں سچ سچ کہتا ہوں, اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے. نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا, اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لو گے, اور خدا غضب میں دھیما ہے. توبہ کرو, تم پر رحم کیا جائے. خدا جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ کیڑا ہے نہ کہ آدمی, اس نے نہیں رہتا وہ مل رہا ہے نہ کہ زندہ. اب جو زمانہ آج کل جو آ رہا ہے, یہ وہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں میں جو ذکر ہے اس کے مشابہ واقعات ہو رہے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ. اس لیے بہت ہی خوف کا مقام ہے. بعض علامتوں سے تو لگتا ہے کہ یہ جنگ عظیم ثالث شروع ہونے والی ہے, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرا یہ خیال درست ہے حالت, لیکن پیشگوئیاں اس طرف لے جا رہی ہیں ہمیں کہ جیسے بہت بڑے زلزلے سے مراد جنگیں ہیں, اور ایسی جنگیں جن میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی کا نشان مٹ جائے گا. تو زندگی کا نشان تو صرف ایٹمی جنگ سے مٹ سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ وقت کب آئے گا. دعا کریں اللہ اس وقت کو ٹالے رکھے. الہام 1906 الجم ویولون الدبر انک الیوم لدینا مکین امین وانہ علیک رحمتی فی الدنیا والدین انک من المنصورین. یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور پیٹ پھیر لیں گے, تو ہمارے نزدیک آج صاحب مرتبہ امین ہے, اور تیرے پر میری رحمت دنیا اور دین میں ہے, اور تو ان لوگوں میں سے ہے جن کی شامل نصرت الہی ہوتی ہے. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله, رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أكبر.